صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نقش قدم، ہر ادا، ہر بات، ہر عمل ہمارے لیے اپنے اندر سب سے بہترین اسوہ یا قابل اتباع نمونہ اور مثال رکھتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن مجید نے خود اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین، سب سے اچھا اسوہ موجود ہے۔ یہ اسوہ اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اللہ کا رسول آتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت اور پیروی یہ وہ واحد چیز ہے جس میں اللہ کا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور رسول کا اتباع اور پیروی ہی اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلو۔ صرف اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ آپ کا اسوہ کامل ترین اسوہ ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ کا کردار، آپ کی سیرت ہر پہلو سے سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ بہترین نمونہ اور مثال ہے انسانوں کے لیے۔ اور یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں، اس لیے کہ جو اللہ کا رسول ہوگا وہ لازماً اسوہ کامل کا حامل ہوگا، اور جو اسوہ کامل کا حامل ہوگا اسی کو اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے منتفع فرمائے گا۔ لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہونے میں بھی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آپ صدر ریاست بھی تھے، قانون ساز بھی تھے، باپ بھی تھے، شوہر بھی تھے، دوست اور ساتھی بھی تھے، فوجوں کے کمانڈر بھی تھے، اور یہ ساری حیثیتیں آپ کی رسالت کی حیثیت کی تابع تھیں۔ لیکن رسالت کا بنیادی فریضہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی بندگی کا پیغام انسانوں تک پہنچایا جائے، اور اس لحاظ سے قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں، تو جہاں یہ بات ہو گئی واضح اور صاف ہو گئی کہ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کا اسوہ قابل اتباع ہے، وہاں یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ اللہ کے رسول ہونے میں بھی، رسالت کا فریضہ ادا کرنے میں بھی، کار رسالت کو انجام دینے میں بھی، جو آپ کا طریقہ تھا، آپ کی روش تھی، آپ کی زندگی تھی، وہ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ رسالت کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو شاہد، مبشر، نذیر اور داعی اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں سے آپ جس صفت پر غور کریں اس کا ماحصل یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی ہدایت اور اس کا پیغام پہنچے۔ خود رسول کے لفظ کے اندر یہ حقیقت پوشیدہ ہے کہ جو پیغامبر ہوتا ہے پیغام لے کر آتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول کوئی اور کام کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے، جس کے بارے میں ان سے لازماً سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کو کہاں تک ادا کیا۔ لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، پیچھے چلتے ہیں یا نہیں چلتے، پکار پر لبیک کہتے ہیں یا نہیں کہتے، اور اللہ کے رسول اس بات میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کہ اللہ کی دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں۔ لیکن یہ فریضہ ایسا ہے کہ جو بنیادی طور پہ لازماً ان کے ذمے کیا گیا، یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے، اس کو پہنچا دو، اور اگر تم نے یہ پہنچانے کا کام سر انجام نہیں دیا تو پھر واقع جو اللہ نے پیغام دیا ہے اس کے پہنچانے کا حق ادا نہیں ہوا. تو یوں آپ سمجھ لیں کہ باقی رسالت کے سارے فرائض کا انحصار مخاطبین کے اوپر ہے. وہ مانیں گے تو مومن وجود میں آئیں گے, وہ ساتھ دیں گے تو ساتھ چلنے والے ملیں گے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 900 برس رات دن پکارنے کے بعد بھی وما آمن معه الا قليل, تھوڑے ہی لوگ ہیں کہ جو اس بات کو مانیں. اس میں کوئی رسول کی ذمہ داری نہیں ہے, اس میں کوئی رسول کی پرسش نہیں ہے, اس میں اس کی کوئی جواب دہی نہیں ہے. لیکن جس بات میں اس کی جواب دہی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پہنچانے کا کام, بلانے کا کام, پکارنے کا کام کہاں تک کیا. اور اگر اس نے اس کام کو مکمل کر دیا تو رسالت کا جو سب سے بنیادی فریضہ ہے, اس کی بنیادی ذمہ داری ہے, اس کو اس نے ادا کر دیا. یہ ہمارے لیے جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اکثر دعوت دین کا اور اقامت دین کا کام کرتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے, کہ جو کام دوسروں کے ماننے اور دوسروں کے ساتھ دینے اور اللہ کی مشیت اور اس کی حکمت کے اوپر منحصر ہے. اور جب وہ کام پورے نہیں ہوتے تو ہم مایوسی کا شکار ہو کر اس کام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جس کام سے کوئی مفر نہیں ہے اور جس کام کی ذمہ داری کو کبھی ٹالا نہیں جا سکتا. اور وہ یہ کہ اللہ کے ایک ایک بندے تک اس کی ہدایت, اس کی بندگی کا پیغام, اس کے اوپر ایمان لانے کی دعوت, اس کی اطاعت کا مطالبہ, یہ اس کے سامنے پیش کیا جائے. یہی دراصل کار رسالت کا ماحصل ہے. اور آج بھی جو اسلامی تحریک کا نام لیتا ہے, اقامت دین کا دعوے دار ہے, وہ کوئی اور کام کر پائے یا نہ کر پائے لیکن اس کام کے لیے اس کی ذمہ داری اور اس کی جواب دہی ایسی ہے جس سے وہ چھوٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کام کو کما کہو انجام نہ دے. میں اس میں رسالت میں پہلے مختصراً دو چیزوں کا ذکر کروں گا, اور یہ دونوں چیزیں بالکل لازمی اور ناگزیر ہیں ان طریقوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے جو طریقے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اس لیے کہ دعوت کا کام مجرد کوئی ٹیکنیک کا کام نہیں ہے, اس کام کو صرف دیل کارنگی کے اصولوں کی طرح نہیں سیکھا جا سکتا. اس کام کے طریقے, اس کام کے راستے اسی وقت سیکھے جا سکتے ہیں, اسی وقت مؤثر ہو سکتے ہیں جب ان کی پشت پر وہ کیفیت اور وہ روح اور وہ جذبہ ہو جو دعوت اللہ کے لیے ضروری ہے اور جس کی نمایاں مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اور آپ کا اپنا اسوہ دعوت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دعوت کی ذمہ داری ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے جس کے احساس سے آپ کا دل گراں بار تھا, جس کے بوجھ سے آپ کو اپنی کمر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی, جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قول ثقیل ایک بھاری بات سے تعبیر کیا ہے. اور یہ اس لیے تھا کہ یہ ذمہ داری کس کی طرف سے تھی, یہ نیابت کس کی ہو رہی تھی, بات کس کی تھی جو دوسروں کو پہنچانا تھی, اس کے لیے جواب دہی کس کے سامنے تھی, اپنے اور رب کائنات کے سامنے. نہ یہ ذمہ داری کسی اجتماع میں اپنے فرائض کی رپورٹ تک محدود تھی, نہ یہ ذمہ داری صرف دنیا کے اندر کچھ کامیابی حاصل کرنے کے لیے تھی, بلکہ اللہ کے رسول تو اس منصب پر اپنے رب کی طرف سے فائز کیے گئے تھے اور رب کا دیا ہوا کام ایسا تھا جو ہر حال میں ہر طرح انجام دے رہا تھا. اور مجرد یہ احساس اور یہ شعور کہ یہ میرے رب کا کام ہے, میرے رب کے بندوں کو حق کی طرف بلانا ہے, ان کو غلط راستوں پہ بھٹکنے سے بچا کر صحیح راستے پر لا کر لگانا ہے, یہ اپنی جگہ پر اتنی زبردست ذمہ داری تھی کہ اقرا کا پیغام سننے کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرستے اپنے گھر واپس آئے. اور اپنی بیوی سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو. لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس کے بارے میں ڈر ہے. اتنا عظیم شان کام، اقرا کا کام، رب کے نام سے دنیا کو پکارنے کا کام، دنیا کو یہ پیغام دینا کہ علم کا سرچشمہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ جو علم کا دعوے دار ہے اس کے ماورا اور اس سے بے نیاز ہو کر وہ غلط دعوے دار ہے. اللہ کے نام سے، اللہ کی ذات سے، اللہ کی ہدایت سے پوری انسانی زندگی کا رشتہ جوڑنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اقرأ باسم ربک الذی خلق میں پوری ذمہ داری پوشیدہ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کانپتے لرستے واپس آئے اور یہ فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس کے بارے میں ڈر خوف محسوس ہوتا ہے. یہ اس مقام دعوت کی عظمت اور اس کی گرانباری تھی جس نے کہ قلب مبارک پر اس کیفیت کو طاری کر دیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو چیز تھی وہ صرف یہ نہیں تھی کہ دنیا کے اندر اتنا عظیم شان کام درپیش ہے، بلکہ یہ کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے، اور اگر اس کام کے اندر کوتاہی ہوئی تو جو لوگ گمراہی کے راستے پہ جائیں گے اور بھٹک جائیں گے اور غلط راہوں پر جائیں گے اور جن کے سامنے حجت پوری نہیں ہوگی، اس ذمہ داری کا بھی ایک حصہ اس کے ذمے آئے گا جس کے پاس کے پیغام حق ہوگا اور اس کو پہنچانے سے قاصر رہے گا. اسی لیے ہم کو حدیث میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ جب اس کو سوچتے تھے، آپ کے سامنے اس کا ذکر ہوتا تھا تو آپ اس کو سوچ کر لرزہ براندام ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، اور اس بات کے اندر تو اتنا وزن تھا کہ صرف جسم کے اوپر وزن نہیں پڑتا تھا بلکہ جب یہ کلام نازل ہوتا تھا تو اس کے بوجھ سے اونٹنی بھی بیٹھ جایا کرتی تھی اور آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوا کرتے تھے. یہ کلام حق ہدایت الہی کو وصول کر کے پہنچانے کی ذمہ داری کا احساس تھا جس سے کہ یہ ساری کیفیات طاری ہوا کرتی تھی. آخرت میں جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا تھا کہ فلن نسألن المرسلین، صرف انہی سے سوال نہیں ہوگا جو مخاطب تھے، انہی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے حق بات کو کیوں سن کر رد کر دیا، بلکہ مرسلین جن کو بھیجا گیا ان سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا، اور یہ جتنی بڑی ذمہ داری تھی یہ لازمن ایک ایسا بوجھ تھا جس سے کمر ٹوٹتی محسوس ہو اور جس سے بدن لرزتا اور کانپتا محسوس ہو اور جو دل و دماغ کے اوپر چھائی رہے. پھر اس میں جو میں نے عرض کیا کہ ذمہ داری رب کی طرف سے تھی، اور ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کے بندوں کو بھٹکنے سے بچا کر اور صحیح راستے پر لا کر لگانا ہے. وہ دل وہ قلب جو انسانوں کی محبت سے سرشار ہو، جو 40 سال سے دن رات انسانوں کی خدمت کے اندر لگا ہوا ہو، اس کو جب یہ معلوم ہو کہ یہ وہ پیغام ہے جس سے انسان آگ سے بچ کر اللہ کی جنت کی طرف جا سکتے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی اور جب آگ روشن ہو گئی تو تم لوگ پروانوں کی طرح آگ میں گرنے لگے اور مجھ کو مغلوب کر کے آگ میں گرنے لگے، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو بچا رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ کے اندر گرے جا رہے. اپنا بچہ اگر آگ کے قریب چلا جائے، اپنا بچہ کسی حادثے کا شکار ہو، اپنا بچہ تباہی کے گڑھے پر کھڑا ہو، تو جو قلب کی کیفیت ہوگی وہی نبی اور دائی کے قلب کی کیفیت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ نبی کی حیثیت اپنی قوم کے لیے باپ کی ہوتی ہے. قوم کتنی ہی گمراہ کیوں نہ ہو، وہ اس کی نصیحت اور خیرخواہی سے آخر وقت تک فارغ اور خالی نہیں ہوتا، وہ اس کے اوپر غصے اور مایوسی کا اظہار نہیں کرتا. اگر وہ پتھر بھی کھاتا ہے تو اس بات کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور صحیح راستے پر لگائے. اپنی ذات کے لیے نہ کچھ وہ اجر مانگتا ہے اور نہ وہ انتقام کا طالب ہوتا ہے. اس کی ساری محبت اور دشمنی صرف اللہ کے لیے اور اس کے پیغام کے لیے ہوتی ہے. اسی کیفیت کی وجہ سے آپ دن رات اسی فکر کے اندر بھلا کرتے تھے، اور ہر دائی حق کو بھولنا چاہیے کہ کس طرح یہ پیغام عام ہو. یہ دل کی فکر عمل کے اندر ظاہر ہوتی تھی. گلیوں میں گھومنا، لوگوں کو گھروں پہ دعوت پر بلانا، پہاڑی پہ چڑھ کے آواز کہنا، خیموں کے اندر جانا، حج کے موقعوں پر ہر موقع سے فائدہ اٹھانا، ہر آنے جانے والے سے موقع نکال کر حکمت کے ساتھ اپنی بات کہنا، اس میں آپ دن و رات گھلا کرتے تھے۔ اس میں آپ کی کیفیت کو قرآن مجید نے مختلف الفاظ سے ظاہر کیا ہے۔ کہیں فرمایا ہے کہ کیا تم اپنا گلا گھونٹ ڈالو گے، کہیں اس کے لیے حرص کا لفظ استعمال ہوا ہے، انتحرص علی ہداہم، حریص علیکم، تمہارے اس بھلائی کے لیے، دعوت حق کی طرف بلانے کے لیے فکر اور آرزو اور تمنا لالچ کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ جس طرح لالچی آدمی برابر سوچتا رہتا ہے کس طرح اس چیز کو حاصل کرے، اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اپنا سب کچھ اس کے لیے لگاتا ہے، وہی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور وہی کیفیت ہر داعی حق کی ہونی چاہیے۔ اس میں نہ مایوسی کا گزر تھا، اور نہ جھنجھلاہٹ کا، اور نہ نفرت کا، اور نہ اس بات کا کہ اپنی قوم سے بیداری کا اعلان، بلکہ شفقت و رحمت کے ساتھ مسلسل آپ اس کام کے اندر لگے رہے۔ یہاں تک کہ جو دیکھنے والے نہیں تھے، اندھے تھے، کس طرح ان کو دکھا لیں، جو سننے والے نہیں تھے کس طرح ان کو سنا دیں، جو بھٹک رہے تھے ان کو کس طرح صحیح راستے پر لا کے لگا دیں، اس کی قرآن مجید نے تصویر کھینچی کہ تم اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے، تم بہروں کو سنا نہیں سکتے، تم جو لوگ بھٹک گئے ہیں ان کو صحیح راستے پہ خود سے نہیں لگا سکتے، کہ جو سوچ سمجھ کر اندھے ہوئے ہیں، سوچ سمجھ کر سننے سے انکار کر رہے ہیں، سوچ سمجھ کر بھٹک رہے ہیں، لیکن آپ کی یہ کیفیت کہ جو سنتے نہیں ان کو بھی سنایا جائے، جو دیکھتے نہیں ان کو بھی دکھایا جائے، جو بھٹک رہے ہیں ان کو صحیح راستے پر لگایا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وضاحت کے باوجود آپ کی یہ کیفیت بالکل آئینہ کی طرح نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی۔ اسی میں آپ کی فکر اتنی تھی کہ اگر بات سے لوگ نہیں مانتے، کوئی نشانی ایسی آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ تم آسمان میں سیڑھی لگا کر چڑھ جاؤ، کہ زمین کے اندر سرنگ کھود کے گھس جاؤ اور کوئی نشانی لے آؤ، تو اس میں دراصل جہاں ایک طرف اس بات کا اظہار ہے کہ یہ لوگ اس کے بعد ہی ماننے والے نہیں ہیں، وہاں آپ کی یہ کیفیت کہ جو بن پڑے وہ کرنا، یہاں تک کہ آسمان پہ سیڑھی لگا کر بھی اگر یہ لوگ حق بات کو مانتے ہوں تو ان کو ماننے کی راہ پر لایا جائے، اور زمین کھود کر سرنگ لگا کر بھی اگر کوئی ایسی بات ہو سکتی ہو، اور آسمان پہ سیڑھی لگا کر چڑھنا اور زمین میں سرنگ کھود کر گھسنا، یہ ہمارے ادب کے عام محاورے بھی ہیں کہ انتہائی مشقت اور انتہائی کوشش اگر ضرورت ہے تو اس کو کرنے کے لیے بھی آپ اس کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے پھر دائی ہونا آپ کی زندگی کا ایک کمپارٹمنٹ خانہ نہیں تھا، بلکہ آپ ہما وقت اور ہر دم دائی تھے، اور اسی کو آپ کے سارے کاموں میں بنیادی ترجیح حاصل تھی۔ جہاد اسی کے لیے تھا، تلوار اسی کے لیے اٹھائی، خطوط اسی کے لیے بھیجے، لیکن یہ کہ شروع سے آخر تک سب سے بڑی فکر آپ کے اوپر اگر غالب تھی تو وہ یہ تھی کہ اللہ کے بندوں تک یہ پیغام پہنچے اور آپ سرخرو ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں اور اس کے سامنے جائیں اور لوگ گواہی دیں کہ ہاں آپ نے ہم تک پہنچا دیا، آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، جو امانت آپ کے سپرد ہوئی تھی وہ ہم کو مل گئی، اور اس لیے آپ دن رات اسی کام میں لگے رہتے تھے۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک زمین خریدی اور ایک چھوٹی سی مسجد وہاں پر بنائی۔ اس مسجد کا فرش سنگریزوں کا تھا، اس کے ستون کھجور کے درختوں کے تھے، اس کے اوپر چھت کھجور کی چھال کی تھی۔ اس کے بعد 13 برس تک آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی کہ یہ مسجد جو ہے وہ پختہ ہو جائے، عالی شان عمارت بن جائے، بلکہ آپ اسی کام کے اندر لگے رہے کہ یہ پیغام دلوں کے اندر راسخ ہو جائے۔ ظاہر میں عمارتیں شاندار ہوں یا نہ ہوں، لیکن دلوں کے اندر دعوت حق کی عمارت شاندار تعمیر ہو جائے، اور اسی لیے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 13 برس کے بعد 100 سال کے عرصے میں اسپین سے لے کر اور کینٹن تک انتہائی عالیشان مسجدیں وجود میں آ گئیں، اور پہلے ہی دن سے اگر آپ کی توجہ دعوت سے ہٹ کر ان کاموں کے اندر لگ جاتی تو اس کا امکان کم تھا کہ وہ قوت وجود میں آتی، تو اس دعوت کے جذبے سے سرشار ہو کر مدینے سے نکلتی اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس پیغام حق کو اور دعوت کو پہنچاتی۔ یہ دراصل مقام دعوت کے سلسلے میں آپ کا اسوہ تھا جس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری بات جو جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ وہ مضامین دعوت کیا تھے جن پر کہ آپ شروع سے آخر تک اپنی توجہ مرکوز کیے رہے۔ کام آپ نے بہت سارے کیے، آداب کی بھی تعلیم دی، یہ بھی بتایا کہ اٹھیں بیٹھیں کیسے، کھائیں پئیں کس طرح، لباس کس طرح پہنے, لوگوں کو حدود اور سزاؤں کا نظام بھی نافذ کیا, لیکن شروع سے آخر تک اس سارے کام کے لیے جو چیز کنجی کی حیثیت رکھتی تھی وہ یہ کہ آپ نے اللہ کے بندوں کا تعلق اپنے رب سے قائم کر دیا اور دل کا تعلق قائم کر دیا. یہ ظاہر کا تعلق نہیں تھا بلکہ دلوں کو لا کر ان کو بندگی رب کے سانچے کے اندر ڈھال دیا. اور مکے کی زندگی کے پہلے دن سے لے کر اور مدینے کی زندگی کے آخری دن تک اس کام سے آپ غافل نہیں ہوئے کہ اللہ کے بندوں کا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم ہو, بندگی کا تعلق, توکل کا تعلق, خشیت کا تعلق, محبت کا تعلق, اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا تعلق. اور یہ رب کے نام سے جو کام شروع ہوا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق, وہ آخر میں جا کر تسبیح اور حمد اور استغفار تک یہی کام جاری رہا کہ اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. جب تک کہ وہ اللہ کے ساتھ نہیں جڑیں گے, ان کے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں پیدا ہوگی تو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کر سکیں. اور اسی دعوت کے اندر وہ کشش تھی کہ لوگ دوڑ کر آتے تھے اور دوڑ کر آ کر اس کے ساتھ چپٹ جاتے تھے اور اسی کی پیڑ ہو کر رہتے تھے, اس لیے کہ خالق کائنات کی بندگی کے اندر اس کے اندر جو لذت تھی, جو نشہ تھا, جو وابستگی تھی, وہ اور کسی چیز میں نہیں ہو سکتی. اس بندگی کی حدود اس دنیا سے بہت ماورا اور آخرت تک پھیلی ہوئی تھی, اور جو آدمی اس کا ہو جاتا تھا پھر دنیا کی کوئی قربانی اس کے لیے قربانی نہیں رہتی تھی. مال اور جان اور وقت ہر چیز اس کے لیے حاضر تھی, اس لیے کہ جس نے اس دعوت کی پکار پہ اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر دیا پھر اس سے بچا کر کیا رکھے. اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے مقاصد اگر لوگوں کو کھینچتے رہتے تو ان کی زندگی کے اندر یہ انقلاب نہ آتا اور وہ اتنے نہ بدلتے. اور جیسا میں نے کہا کہ بندگی کا یہ تعلق ایسا تھا جو دنیا اور آخرت کے اوپر محیط تھا, زمینوں اور آسمانوں کی ساری وسعت سے زیادہ وسیع یہ تعلق تھا کہ جو آپ نے قائم کیا. اور اس لیے میں یوں کہوں گا کہ آپ نے ان کو آخرت کا طلبگار بنا کر اور جنت کا خریدار بنا دیا. اور یہ بہت بڑا انقلاب تھا جو کہ نقطہ نظر کے اندر, فکر کے اندر, دل کے اندر پیدا ہو گیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ دنیا کے طلبگار نہیں تھے اور جنت کے خریدار بن چکے تھے. اس کا بہترین اظہار اس موقع پر ہوتا ہے جب مدینے سے بیت عقبہ کے لیے ایک بڑا گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیعت کی. ان میں سے ایک صحابی عباس بن عبادہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ تم کس بات پر بیعت کر رہے, اس کے نتیجے میں تمہاری گردنیں ماری جائیں گی, تمہارے اسٹاف قتل ہوں گے, تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی, لونڈی بنائی جائیں گی. انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ اس بات کو کہا. انصار نے کہا کہ ہاں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا پیش آنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کو دوبارہ دہرایا تو پھر انصار نے یہ سوال کیا کہ ہم کو اس کے بدلے میں کیا ملا. بعد میں قرآن مجید نے نصر من اللہ وفتح قریب کا مجدہ بھی سنایا, انا فتح نہ لکا فتح مبینہ کی بشارت بھی دی, مغانم کثیرہ بڑی کثرت سے غنیمت کے مال ان کا بھی ذکر فرمایا. لیکن اس موقع پر جان اور مال قربان کر کے سب کچھ دے دینے کے عوض میں حضور نے فرمایا اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی. اور یہ جواب انصار کے لیے کافی تھا, اس کے بعد ان کو اور کسی چیز کی قیمت کی ضرورت نہیں تھی اپنی جان اور مال کے لیے, اس لیے کہ اللہ کے اوپر ایمان کے وہ یہ مانے سمجھ چکے تھے کہ سب کچھ اسی جنت کے عوض فروخت کر دینا ہے. یہ وہ سیدھی ساری دعوت تھی کہ جو ایک بدو, ایک تاجر, ایک ان پڑھ آدمی, ایک جانوروں کے چرانے والے یا ایک انتہائی عالم پڑھے لکھے آدمی کے لیے یکساں طور پر زندگی کے اندر سب سے پرکشش دعوت تھی کہ آدمی اپنے خالق کا ہو کر رہے, اس کے ساتھ جڑ جائے, آخرت کا طلبگار ہو اور جنت کی قیمت کے اوپر اپنے آپ کو راضی کر لے. تیسری آپ کی دعوت کا مضمون یہ تھا کہ یہ جنت جو ہے یہ دنیا کے گوشوں اور کھوؤں اور خانقاہوں میں بیٹھ کر حاصل نہیں ہوگی, بلکہ یہ جنت زمین کے اوپر دین کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد سے حاصل ہوگی. اس جنت کی خوشبو جو ہے وہ حجروں میں نہیں آئے گی, اس کی خوشبو عہد کے پہاڑوں کے پیچھے سے آئے گی. اور ان کو آنے لگی تھی خوشبو. جنت کو آپ نے ایسی حقیقت بنا دیا کہ اس کی سورج چاند گرہن کی جو مشہور حدیث ہے اس میں آپ نے ایک دفعہ ہاتھ آگے بڑھایا اور آپ پیچھے ہٹ گئے. بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ہاتھ آگے بڑھایا تھا اور آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ آپ نے کہا کہ میرے سامنے جنت تھی اور میں اگر اس کا خوشہ توڑ کے تم کو دکھا دیتا، تمہارے درمیان لے آتا، تو رہتی دنیا تک انسانوں کی غذا رزق کے لیے کافی ہو۔ تو جنت کوئی افسانہ نہیں تھا جس کو لوگ قرآن میں پڑھتے تھے اور گزر جاتے تھے، بلکہ وہ تو اٹھتے بیٹھتے ممبر کے اوپر آپ کھڑے ہوتے تھے، لوگ سمجھتے تھے سامنے جنت موجود ہے۔ لیکن وہ جنت جو تھی وہ جہاد کے اندر پوچھی تھی، اس کا تعلق جہاد کے ساتھ، جو کہ بندگی رب کو بھی اور آخرت کی طلب کو بھی انسان کی زندگی کے اندر آپ نے راسخ و مربوط کر دیا۔ اب یہ جنت کے طلبگار وہ نہیں تھے کہ جو گوشوں میں بیٹھ کر صرف دست ہیں، بلکہ وہ ایسی جماعت تیار ہوئی کہ جو دنیا بھر کو آخرت کی بندگی رب کی دعوت دینے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ شہروں کے دروازے کھل گئے، لوگوں کے دل فتح ہو گئے، نسلیں کی نسلیں، قومیں کی قومیں اس دعوت کے لیے لا کر جمع ہو گئیں، اور یہ ساری کشش اس لیے تھی کہ خالق رب کے ساتھ، خالق اور رب کے ساتھ تعلق، آخرت کی طلب، اور دنیا کے اندر انسانوں کو ہدایت پہنچانا، اور اس کے لیے کوشش و جدوجہد، یہ دراصل دعوت کا اصل مضمون تھا کہ جس کے لیے بہت لمبے چوڑے کتابوں کی اور فلسفوں کی اور منطق کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو وہ بات تھی کہ جو ہر آدمی اپنے اندر اس کی پیاس محسوس کرتا تھا، اور وہ بدو اور وہ چرواہے اور وہ تاجر جنہوں نے کہ اس پیغام کو سنا، انہوں نے اپنے آپ کو اس دعوت کے جب حوالے کیا تو بڑی بڑی منطق و فلسفے کے بغیر وہ دنیا کے امام و لیڈر بن گئے۔ اب تیسرا حصہ یہ ہے کہ آپ نے دعوت کے لیے وہ کون سے طریقے اختیار کیے جن سے کہ اس دعوت نے آپ کی قوم کے، آپ کی قوم کے ایک بڑے حصے کو ایک مختصر مدت میں آپ کے گرد جمع کر دیا۔ پہلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس پوری دعوت میں آپ کا تعلق انسان سے بحیثیت انسان کے ساتھ، اور انسان کو صحیح راہ پہ لانے، اس کی خدمت اور اس کو بچانا اس تباہی اور گمراہی سے اور اس عذاب سے، تکلیف سے جو اس کو دنیا کے اندر بھی پیش آنے والی تھی اور آخرت میں بھی، اس سے خبردار کرنا جس کے لیے آپ نذیر تھے، بشارت و خوشخبری دینا، اور اس طریقے سے انسان کی جو کے لیے لگن تھی، جو اس کے لیے سوز تھا، جو اس کے لیے درد تھا، وہ آپ کی سب سے پہلی طریقے کے اندر وہ چیز تھی جس نے لوگوں کو آپ کی طرف راغب کیا۔ یہ کوئی مجرد بات نہیں تھی کہ جو لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر جاتی، بلکہ آپ اس کو اپنے اسلوب کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی خدمت کے ذریعے انسانوں کی زندگی سے مربوط کرتے تھے۔
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی